نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد وصلاة كبر. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے بوجھ گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر یہ احسان ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہم کو نوازا. اللہ تو کریم ہے ہی، اللہ کی عطا سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کریم ہے. اسی لیے کسی نے خوب کہا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم. اے اللہ، سینکڑوں شکر کہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، اور سب شکر کے ہستے میں آنے دو کریم کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. سینکڑوں بار اس کا شکر ہے. اللہ عطا فرمانے والا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی اس عطا کو تقسیم فرمانے والے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یوتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے. تو ہم مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کے معطی ہونے پر بھی ایمان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاسم ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے. جس کو جو نعمت بھی ملی وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعہ سے ہی ملی ہے. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ عطا فرماتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی اس عطا کو تقسیم فرماتے ہیں. ایک اور مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ اہل ایمان ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ان نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں. صحابہ کا یہی عقیدہ رہا تابعین کا یہی عقیدہ رہا، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کا یہی عقیدہ رہا ہے. لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جنہوں نے سر اٹھایا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی. چنانچہ ان فتنوں میں ایک فتنہ وہابیت بھی ہے کہ جو بر صغیر میں رونما ہوا. حدیث پاک میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرما. تو صحابہ آمین کہہ رہے تھے، پیچھے سے کسی نے کہا وفی نجدینا، اور ہمارے نجد کے نجد میں بھی برکت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکوت اختیار فرمایا اور سے بہرا وہی دعا فرمائی کہ اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا. جب کہنے والا تین مرتبہ کہہ چکا کہ وفی نجدینا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اٹھیں گے، شیطان کا سنگ شروع ہوگا. چنانچہ پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد نجد کی سرزمین میں اویینہ خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا، نام اس کا محمد تھا، اس کے والد کا نام عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب نجد کا یہ رہنے والا، اس نے پھر سر اٹھایا اور ایسے نظریات اور عقائد کا حامل ہوا. اور یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ ابن تیمیہ کو پڑھا اس نے، اور اس کے شاگرد ابن قیم کو پڑھا. تو کہتے ہیں نا کہ صحبت بری ہے، بری صحبت بری ہے اور اچھی صحبت اچھی ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مت مائل ہو جاؤ ظالموں کی طرف کہ تمہیں آگ چھوئے. تو بروں کی صحبت سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو کہ اللہ، یعنی ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، روح گردانی کرو، الگ ہو جاؤ. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ گفتگو بدل لیں، ان کا ٹاپک چینج ہو جائے، تو وہ بات بدل جائے جب تک ان کے پاس نہ بیٹھو. اور اگر تم کو شیطان بھلا دے، فرما وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دی یہ بات اور پھر انہیں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، فرما فَلَا تَقُونَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو. تو بری صحبت آدمی کو برا کر دیتی ہے، اچھی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے. چنانچہ اب صحبت بری یہی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ صحبت ہے، کسی کی کتابیں پڑھنا بھی صحبت ہے، کسی کے نظریات کو پڑھنا، کسی کے فکر کو پڑھنا، یہ بھی صحبت ہی ہے. لہذا جس کی طبیعت سلیم ہوگی اس کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی، اور جس کی طبیعت میں خباثت ہوگی اس کی فکر میں بھی جناب عالی خباثت بھری ہوگی، سو اس نے اس قسم کی فکر کو عام کرنا چاہا. اس کے والد نے بھرپور مخالفت کی. وہ خوش عقیدہ تھے عبد الوہاب. یہ عجیب بات ہے کہ یہ فرقہ یہ جماعت جو اس کا بانی ہے اس کے نام سے نہیں مشہور ہوئی بلکہ اس کے باپ کے نام سے مشہور ہو گئی. اور وہ بندہ خدا وہ خوش عقیدہ تھا, اس کے نظریات الحمدللہ اہل سنت والجماعت والی. خود اس کا بھائی محمد بن عبد الوہاب کا بھائی سلمان بن عبد الوہاب جی وہ خوش عقیدہ. چنانچہ باپ نے بھی خوب سمجھانے کی کوشش کی, بھائی نے بھی بھرپور مخالفت کی, لیکن وہ جب خباثت چڑھتی ہے تو پھر چڑھتے ہی چڑھتے رہتی ہے. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرما دیا تھا کہ وہاں سے شیطان کا سنگ شروع ہوگا, سو اس نے ہونا تھا. اور یہ بدبختی اس کے سر ہونی تھی سو ہوئی. اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے. اس میں جہاں اس نے دیگر لغویات بھری اس میں معاذ اللہ یہ بھی لکھا کہ معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار جو ہے وہ سنم اکبر ہے, اللہ اکبر, بڑا بت خانہ. چنانچہ اس کی فکر یہی تھی کہ یہ قبا یعنی گنبد, وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے بت خانے کی طرح ہے معاذ اللہ. ان قبوں کو بھی گرایا اور پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پر جو ہے وہ مزارات کو بھی بلڈوز کرنا, یہ ان کا جو فکر تھی. سعود خاندان جب برٹش گورنمنٹ کے ساتھ راز باز کر کے ساز باز کر کے جی جب ہولڈ سنبھالا اس نے تو ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا. کہا بھائی مذہبی معاملات میں جو آپ کہتے ہیں وہ مانیں گے, حکومتی معاملات میں آپ انوالو نہیں ہوں گے. سو یہ ان کا ایک ٹیکٹ ہوا اور وہ بھی غیر بہرحال ریکارڈ پر ہیں. کتاب التوحید جو لکھی اس کی وجہ سے جناب عالی خوب شورش پھیلی, بد امنی ہو گئی, کیونکہ ان کی فکر یہی تھی کہ جو ان کے عقائد کو اپنا لے وہ ہے پکا مسلمان, اور جو ان کے نظریات اور عقائد کو نہ مانے وہ مشرک ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی کیا کہ وہ مشرک ہو گئے, ان کا خون مباح ہو گیا, ان کی عزتیں مباح ہو گئی معاذ اللہ. اللہ اکبر. چنانچہ پھر اس کے حواریوں نے اس کے لوگوں نے جہاں قبے گرائے, مزارات کو بلڈوز کیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بڑے بڑے مزارات جی جلیل القدر حضرات کے مزارات اور مزارات کے الحمدللہ ایک جاہو جلال والے وہ بلڈوز کر دی, اور صرف ایک نشان سا رکھا بالکل زمین سے اس کو ملا دیا. کوئی ان سے پوچھے, آج کل وہاں بھی یہی کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا, اور یہ جو ہے خلاف شرع تھا اس لیے اس کو ختم کر لیا گیا. ان میں صحابہ کے مزارات بھی تھے, امہات المؤمنین کے تھے, اہل بیت اطہار کے تھے, صلحاء کے جی بڑے بڑے نیک اور پارسا لوگوں کے الحمدللہ جنت البقیع ہو جنت المعلا ہو جی بڑے بڑے نیک صلحاء کے بزرگوں کے مزارات. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا سن 11 ہجری میں, سن 40 تک یہ خلافت راشدہ رہی ٹھیک. حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کہ جو شہادت ہے وہ غالباً سن 40 ہجری میں ہے. تو اب خلافت راشدہ تک امہات المومنین کے وہ مزارات تھے, پھر ایک عرصے تک جو صحابہ کرام جب تک حیات رہے ان کے مزارات, تابعین آئے وہ مزارات, تبعی تابعین کے, اس کے بعد اور کے اور کے, 1200 برس کا پیریڈ ہے درمیان میں. تو کیا یہ جو اتنے عرصے سے جو مزارات قائم تھے, جو قبے قائم تھے, تو کیا اس پورے 1200 برس کے عرصے میں کوئی مسلمان نہیں آیا معاذ اللہ؟ ہے نہیں بات.
کوئی اسلامی فکر والا نہیں تھا کیا؟ تو شریعت پر عمل پہلا کوئی بھی نہیں تھا؟ حالانکہ ایسا نہیں، وہ سب باشرہ لوگ تھے الحمدللہ، شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، نیک اور پارسا لوگ تھے، اللہ کے کلام کو زیادہ سمجھنے والے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد کو زیادہ سمجھنے والے تھے جی، ان کی فکریں بھی پاکیزہ تھیں، ان کے نظریات بھی پاکیزہ تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ پاکیزہ تھا، عقیدہ پاکیزہ ہو تو سوچ بھی، فکر بھی، خیال بھی، نظریہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے. سو جناب علی وہ کچھ انہوں نے کیا، تو مسلمانوں کا خون بہایا گیا، عفت معاف، کئی ہزار پارسا مسلمان خواتین کی عزت پامال کی گئی، مسجد نبوی شریف کا تقدس پامال کیا گیا، کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا گیا. الامان الحفیظ جو شغف رکھتے ہیں وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ نجم و حجاز، یہ دیکھیں ایک کتاب ہے حضرت علامہ عبد الحکیم اختر شاہ جاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشعل راہ، وہ دیکھیں، اس کا ایک نیا نام 1857 کی برطانوی مظالم کی کہانی، یا علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب قبلہ کی الوہابیت کو دیکھیں، وہابیت کا پوسٹ مارٹم دیکھیں، وہابی مذہب دیکھیں، تو یہ کتابیں دلائل سے اور براہین سے بھری پڑی، باقاعدہ تاریخی حوالوں سے جو ہے انہوں نے اپنی بات کو مدلل کیا ہے الحمدللہ علیہ السلام. تو یہ تو خیر اس نے وہاں کیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برصغیر میں یہ معاملات کیسے آئے. برصغیر میں شاہ ولی اللہ علی الرحمہ کا خاندان بڑا معروف، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر اور دیگر، یہ اکابرین دہلی کے بڑے نامور گھرانہ. اسی میں ایک شخص پیدا ہو گیا، نام اس کا محمد اسماعیل تھا جی، اور پڑھ لکھ گیا، تو پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن کچھ زیادہ پڑھ گیا تو پھر وہ کھوپڑی گھوم بھی جاتی ہے. سو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے بھی عبدالبہاب نجدی کی طرح کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا، لہذا اپنے باپ کی روش سے ہٹا، اسلاف کی روش سے ہٹا، اور حج کے زمانے میں کہیں سے اس کے ہاتھ کی تابوت توہیر آ گئی ہوئی محمد بن عبدالبہاب نجدی کی. سو اس نے اس کو پڑھا اور اس کو اچھی لگی، ظاہر بات ہے کہ سلیم طبیعت، سلیم فکر کو ترجیح دیتی ہے، پاکیزہ آدمی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اچھا اچھے کی طرف جائے گا، برا برے کی طرف جائے گا، ہے یا نہیں؟ یقینا اب بھنگی اگر عطر کی گلی میں چلا جائے، عطر گلی میں، تو اس نے تو بے ہوشی ہونا ہے، ساری بات ہے، اس نے کبھی اس قسم کی کوئی سوئی ہی نہیں پاکی کا خوشبو جی، جب تک کہ اس کو کچھ دو چار بدبودار چیزیں نہ سنگھائی جائے اس نے ہوش میں بھی نہیں آنا. تو یہ طبیعت کا ہے، اچھی طبیعت ہے اچھائی کی طرف رہتی ہے، اور بری طبیعت جو ہے وہ برائی کی طرف رہتی ہے. سو اس نے اس کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب تھی اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ کیا اور پھر اس کا نام رکھا تقویت الایمان، ایمان کو تقویت دینے والی. ہمارے بزرگوں نے اس کتاب کو جب دیکھا اکابرین نے، تو کہا کہ یہ تقویت الایمان تو نہیں ہے، اس کا ایک نقطہ کم کر دیا جائے، یہ تقویت الایمان ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایمان فوت ہو جائے آدمی کا، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی تو ہو سکتی ہے، ایمان کو قوت اور تقویت دینے والی نہیں ہے. اس نے وہی فکر، وہی نظریہ اپنایا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا تھا، اور اس نے جناب علی اسی نظریے کا پرچار کیا. بر صغیر میں نجدیت کی، یا یوں کہیے کہ وہابیت کی تبلیغ کا آغاز جو کیا ہے، جو بنیاد ڈالی ہے، وہ اس کا جو سرخیل ہے، اس کا جو سرغنہ ہے، وہ یہ محمد اسماعیل. اسماعیل دہلوی جسے کہا جاتا ہے اور جس کو شہید بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ شہید نہیں ہے، وہ قتیل ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سرحد میں سکھوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور جو ہے وہ حضرت جاں بحق ہو گئے. واہ واہ واہ. اب ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ سکھ تھے تو پنجاب سائڈ میں تھے، سرحد میں سکھ کہاں آ گئے؟ یہ زبردستی جو اپنی نام نہاد، جیسا کہ آج کل طالبان جو ظالمان ہے، زبردستی اپنی جو نام نہاد شریعت کا نفاذ ڈنڈے سے، اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. تلوار سے آپ گردن جھکا تو سکتے ہو، دلوں کو نہیں جھکا سکتے. اور تلوار ہٹی، ڈنڈا ہٹا، سر پھر اٹھ جانا ہے. جی ہمارے اکابرین نے، خواجہ خادگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی. الحمدللہ کردار، گفتار، اخلاق سے لوگوں کو زیر کیا. اور کیسا کہ خالی ان کے آگے لوگوں کی نگاہیں نہ جھکی، سر نہ جھکے، گردنیں نہ جھکی، دل بھی جھک گئے. الحمدللہ ایک دو نہیں، دو چار ہزار نہیں، ایک دو لاکھ نہیں، بزرگوں نے لکھا کہ 90 لاکھ کافروں کو اسلام قبول کرایا، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمیوں. اب ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہم بھی اپنے خاندان کو دیکھ کے اوپر جائیں گے، سمیٹیں گے نہیں سمیٹیں گے. بھائی آپ اپنے والد کے اگر 5 بیٹے ہیں تو پتہ چلا والد اور یہ 2 ہیں، جی چچا اوپر گئے تو دادا 1، ٹھیک تو اوپر سے کم ہوتے چلے جائیں گے، خاندان آپ کا سمٹے گا نہیں سمٹے گا. تو اس زمانے کے جو 90 لاکھ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو آج میں تو کروڑوں میں ہوں گے نہیں ہوں گے. ان کی سعادات کو الگ ہٹانے کی، سعادات حضور علی صلاح و تسلیم کی اولاد ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک. ان کے علاوہ ہم اور آپ دیکھیں ہندوستان، پاکستان یا جو بھی پارٹیشن سے پہلے کبھی دیکھیں تو یہ برسا برس ہو گئے، تو کوئی 5ویں پشت میں، کوئی 10ویں میں، کوئی 12ویں میں، کوئی نہ کوئی تو خیر مسلم ہوگا نا ہمارے خاندان میں بھی. جی لیکن الحمدللہ بزرگوں کا فیضان رہا، اور بزرگوں کا فیضان کوئی ڈنڈے سے نہیں ہوا، کوئی تلوار سے اور توپ سے اور کیلاشن کوف سے، یہ اس سے نہیں ہوا، بلکہ اخلاق و کردار سے، گفتار سے ہوا ہے، اور شریعت کی جو ہے وہ بالا دستی سے ہوا. الحمدللہ علی احسانہ. تو وہاں زبردستی لوگوں پر جب کی تو سرحد کے غیور پٹھانوں نے رگڑ دیا، اس کو بھی مار ڈالا. جی اور جو ایک اور تھا سید احمد، اسے بھی جناب عالی لوگ شہید کہتے ہیں، رائے بریلی کا، جی وہ بھی وہاں مارا گیا. جی ہاں بہرحال یہ فتنہ ساز تھے، فتنہ گرد تھے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے. یہاں تک کہ شاہ عبد القادر کو جب پتہ چلا کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ رفع یدین کرنے لگا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ اسماعیل کو بتاؤ کہ رفع یدین کیوں کرتا ہے، یہ چھوڑ دے. کہتا ہے کہ سنت ادا کر رہا ہوں. اور کہتا ہے کہ کیا یہ نہیں سنا کہ فساد امت کے وقت میں جو کوئی حضور کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. جی تو شاہ عبد القادر نے فرمایا کہ ارے میں تو سمجھا تھا اسماعیل پڑھ لکھ کے کوئی سمجھدار عالم بن گیا ہوگا، یہ تو نیرا جاہل ہی رہا. اب اس بدبخت کو کوئی بتائے کہ وہاں تو جو ہے جہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملنا ہے وہاں سنت کے مقابلے میں خلاف سنت والا معاملہ ہے، یہاں تو سنت کے مقابلے میں سنت ہی ہے. ٹھیک تو وہاں وہ معاملہ تھا جو خلاف سنت کے مقابلے میں سنت، وہاں عمل کرنا جو ہے وہ فساد امت کے زمانے میں اس سنت پر عمل کرنا ہے. خیر یہ اپنے بزرگوں کی روش سے ہٹا شاہ عبد القادر نے بھی اور ان کے گھر والوں نے، یہاں تک کہ دہلوی خاندان کے جو فیض یافتہ تھے شاگردوں نے بھرپور مخالفت کی اس کی، اور جو ہے قدمی طور پر بھی خوب تربیت کی، بعض و نصیحت کے حوالے سے بھی خوب تربیت کی. لیکن بہرحال جب وہ شاہ عبد القادر صاحب کی مثال کر گئے اور بھی 2-4 بزرگ جو خاندان میں تو وہ چلے گئے، تو پھر آپ کو معلوم ہے جو خود سر ہو، یہ باپ دادا چچا تایا نہ رہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی خود سر ہو جائے تو پھر اس کو کون لگام دینے والا ہے. سو یہ بے لگام گھوڑا ہوا اور اس نے وہ کچھ خرافات کی کہ الامان الحفیظ. جب سوری اور بدعملی زیادہ پھیلی تو کہنے لگا جاتے جاتے کہ ایک سفر پہ روانہ ہونے لگا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی کتاب میں، کہیں شرک خفی کو میں نے شرک جلی لکھ دیا ہے، جی اور کہیں ایسا میں آ کے اس کو ٹھیک کر لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے سوا یعنی جو ان کی روش کو نہ اپنائے جی سب کو مشرک گردانا. استغفر اللہ. اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا. جب عقل جب جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. سو وہ حماقت اس کو آئی اور اس نے ایسی ایسی خرافات لکھ دی جو خلاف شرعات اور اپنے ماں سوا جو ہے سب کو مشرک کر ڈالا. سو ان کی جماعت کا آج بھی ہی طریقہ ہے جی کہ وہ بات بات پر صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں. اب اسماعیل دہلوی کے ماننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نے کہا کہ اگر ہم کھلم کھلا ان تقلید کا انکار کریں, جیسے اسماعیل دہلوی اس نے تقلید کا انکار کیا, غیر مقلد ہو گیا, کسی امام کو ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک, حالانکہ آئمہ کی تقلید واجب ہے. انسان کی وہ ایک تقلید ایک الگ عنوان ہے, اس پر بھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن انسان کی دو حالتیں ہیں, یا تو انسان جو ہے وہ مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ہم اتنی ایبیلٹی نہیں رکھتے ہیں, اتنی قابلیت نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی میں غور کر کے اپنے مسائل کا حل نکال لیں. ہم میں اتنی قابلیت نہیں ہے. اور ہم ہی کیا ہیں, ارے 100 سے زائد علوم پر مہارت تام حاصل رکھنے والے جی حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اتنے جناب عالی علوم پر مہارت رکھنے والے جن کے اندر اشتہاد کی جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ روشنی نمایاں نظر آتی ہے. اپنے آپ کو مقلد کہنے ہی میں فخر محسوس کیا الحمدللہ, اشتہاد کا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ تو ماہو شمار کس گنتی میں ہے, ہم اور آپ کیا ہیں, کس شمار میں ہیں. تو وہ تقریر کو اس نے انکار کیا. حالانکہ دو صورتیں ہیں, یا تو آدمی اس ایبلٹی کا ہو, اس قابلیت کا ہو, اس اہلیت کا ہو کہ جناب عالی وہ سب کچھ نکال لے, نہیں تو پھر وہ اپنے سے بڑے کی تقلید کرے گا. الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے. پوری دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ 2/3 یہ مسلمانوں میں 2/3 جو ہے وہ حنفی ہیں, باقی جو ہے دیگر فقہا کے دیگر ائمہ کو ماننے والے ہیں. امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, جی ہم الحمدللہ حنفی ہیں. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے, وہ سراج الائمہ ہے اور سراج الفقہا ہے الحمدللہ, وہ خود بھی ایک الگ عنوان ہے. ان پر بھی جناب عالی بہت سارے فضائل کے معاملات الحمدللہ. لیکن تقلید کو اس نے انکار کیا. تو ایک گروپ کو جو تقلید کا انکار کیا وہ تو غیر مقلد ہوئے جی, پہلے غیر مقلد کہلاتے رہے, پھر اس کے بعد جناب عالی وہابی مشہور ہوئے. اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بھائی وہابی, ہاں وہاب اللہ کا نام ہے نا, وہاب اللہ کا نام ہے تو وہابی ہیں یعنی اللہ والے. اچھا تو اللہ کے تو بہت سارے نام, اللہ کا نام تو جبار بھی ہے, جباری کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کا نام تو ستار بھی ہے, ستاری کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کا نام تو غفار بھی ہے, غفاری کیوں نہیں ہوئے؟ وہابی کیوں ہوئے؟ دال میں کالا ہے کہ نہیں؟ ارے دال ہی کالی ہے. کیا کہ پورا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. کبھی یہ عبد الوہاب کی طرف, محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں, اور کبھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں, محمدی بھی کہتے ہیں. لہذا آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی مساجد محمدی مسجد اکثر دیکھیں گے ادھر ہی, اور مسجد کے باہر ہی تباہ لکھا ہوگا اب اندر مساجد علی فلا تدعوا اللہ احدا. یہ آئے تو بڑی جلی حرفوں میں لکھی ہوتی ہے, اور یہ فلا تدعوا اللہ احدا کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا. جناب علی کے پکارنے سے مراد یہی کہ پکارنا ہی ہے, وہاں بندگی کے معنی میں ہے, اور یہاں جناب علی کچھ کا کچھ معنی سمجھ لیا. خیر یہ عقل کا فطور ہے. تو وہاں بھی کیوں ہو گئے آپ پوچھ سکتے ہیں نا, وجہ تخصیص کیا ہے, پوچھیے وجہ تخصیص کیا ہے. بالکل اسی طرح قادیانی سے پوچھے کون ہے, کہ ہم احمدی ہیں, احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, ہم احمدی ہیں. ارے ہم کو دھوکہ دیتے ہو, مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, وہ معلوم ہے کہ نہیں ہے.
اسی طرح یہ بد عقیدہ کبھی محمد بن عبد الوہاب ندوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہلاتے ہیں اور کبھی محمدی کہلاتے ہیں. اور حال کیا ہے؟ ارحل فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جوینا رہے, ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جوینا رہے, پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. پجامہ چڑھا کر کے کہتا میں بھی حضور کی امت ہوں. اب کیسی امت ہے تو؟ حضور کا ذکر تجھ سے سنا نہیں جاتا, حضور کا ذکر تجھ سے کرا نہیں جاتا, حضور کی نات تجھے نظر نہیں آتی. سم موم بک مون اوم یون کا تو پورا جناب عالی عکس بنا ہوا ہے. کفار حضور کی نات نہ سن سکتے تھے, نہ دیکھ سکتے تھے, نہ کہہ سکتے تھے. وہی حال ان کا ہے. نہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بند و عفت یہ جرأتیں. آلات فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں. کہے کیا نہیں ہوں میں محمدی؟ ارے میں محمدی نہیں ہوں. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, تو کہے گا محمدی ہے, تو کہے گا محمدی ہے. محمدی ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناس سے تو خوش ہوتا, حضور کی سیرت کو تو اپناتا, حضور کے غلاموں سے وابستہ رہتا. قرآن مجید میں ہے جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو مصلح ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا الا سنو انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سنو آگاہ ہو جاؤ یہی مفسد ہیں, یہ فسادی ہیں. ولكن لا يشعرون کہتے جانتے نہیں. اور حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں کے پاس آتے کہتے ہم تو ایمان لے. آپ کے پاس نہیں آتے کبھی کبھی, دروازہ کٹکھٹاتے آئیے جی السلام علیکم, مرد کو بھیج دیجئے, مرد کو بھیج دیجئے کسی. اچھا کیوں بھیج دیجئے جی؟ ذرا دین کی باتیں کر لیں. تو دین کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, دین کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور اپنائیت کا اظہار بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ایمان والوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہم ایمان لے آئے. وہ ادا خدا ادا شیاطین ہی مور اپنے شیاطین کی طرف جب جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستعذبون, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستعذبون ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں, ہم ویسے دل لگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم ہیں تمہارے ساتھ پکے پکے. اللہ اکبر. تو یہ منافقوں کا کام ہے, یہ منافقت کی ایک شاخ ہے, یہ منافقوں ہی کی ایک شاخ ہے. چنانچہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا وہ غیر مقلد کہلائے, وہابی کہلائے. اور ایک زمانہ تھا اللہ اکبر جب یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگا, لوگ اس کو کریں یہ تو وہابی ہو گیا. یعنی بڑے بڑوں نے کہا کہ جناب علی یہ اس کے عقیدے ایسے ہو گئے کہ حضور کو مختار کن نہیں جانتا ہے, حضور کی شفاعت کا منکر ہے, حضور کے علم غیب کا منکر ہے, حضور کی نورانیت کا منکر ہے. ارے تو وہابی ہو گیا ہے. تو وہابی کا لفظ جو ہے وہ مایوس سمجھا جانے لگا. پھر جناب علی برٹش گورنمنٹ کو ایک درخواست دی محمد حسین بٹالوی نے, یہ بھی تاریخ پر موجود ہے, غیر مقلد وہابی نے ایک درخواست دی کہ یہ لفظ وہابی جو ہے بطور گالی بھی استعمال ہونے لگا ہے اور اس طرح معیوب ہے, لہذا ہم آپ جناب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں معاملات میں جو ہے وہ اہل حدیث لکھا جائے اور پڑھا جائے اور اہل حدیث کے نام سے. اب وہ اہل حدیث کا نام ہو یا وہابی کہو, ہمارے یہاں اس کو گلابی کہتے ہیں. گلابی سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ گلابی سمجھتے ہیں, ایک کلر کا نام ہے. میں نے ایک ہمارے ڈائن کے ماہر ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ یار گلابی ہماری برادری میں اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں ایک بات تھی, انہوں نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لیکن گلابی رنگ کے بارے میں ایسا ہے کہ جب اس کا ڈرم ہم کھولتے ہیں نا تو ابھی کچھ نہیں صرف ڈرم کھولا ہے تو کپڑے گلابی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بس گلابی کے پاس جانے کی دیر ہے اور بندہ گلابی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. تو یہ اس قدر یہ وائرس اتنی جلدی پھیلتا ہے, اتنی جلدی پھیلتا ہے کہ جناب علی اس کی بدعقیدگی
اچھا یہ تو یہ کہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا وہابی کہلائے غیر مقلد کہلائے یا اہل حدیث کہلائے، اور دوسروں نے کہا کہ بھئی اگر ہم کلم کلا اسی طرح تقلید کا انکار کریں گے تو ہمارے کمے کون آئے گا، ہم کیسے وہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ ہم حنفی ہیں، جی وہ حنفی کہلائے جس کو آپ کہتے ہیں نا باقاعدہ لکھتے ہیں دیوبند حنفی، اللہ اکبر، دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے، جی حنفی شو کیا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بالکل ان کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے. اچھا آپ سب جانتے ہیں امام آلو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے نا، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں معلوم، میت کا موجود ہونا شرط ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام آلو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ جب پڑھیں گے میت موجود ہو، اور اگر میت پوری موجود نہیں ہو تو فقہا نے لکھا اگر آدھا ہے آدھا حصہ ہے جسم کا تو وہ جس میں سر ہے وہ اگر ہے تو نماز پڑھائی جائے گی ورنہ نہیں پڑھی جائے گی، یا یہ کہ اکثر بدن ہو، یعنی اگر یہاں سے ملا ہے جو نیچے کا دھڑ جی تو اکثر بدن ہے تو بھی نماز پڑھ لی جائے گی، یا اگر مس ہے تو جس میں سر ہے تو نماز پڑھی جائے گی، شرط ہے ہمارے امام آدم ہونی پر رحمت اللہ علیہ کی یہاں نماز جنازہ کے لیے، غائبانہ نماز جنازہ ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں ہے نا. اب دیکھ لیجئے دیوبندی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کیسے حنفی ہیں، اور پھر فقہا احناف کے نزدیک مسجد میں جب امام موجود ہو اور مقتدی بھی موجود ہو اور پھر تکبیر کہی جائے تو پہلے ہی سے کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ مؤذن یا مکبر جب کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس وقت چونکہ یہ حکم ہے اس حکم کی تائید میں بندہ کھڑا ہو جائے، یہ جواب ہے اس وقت کھڑا ہونا، پہلے ہی سے تکبیر میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا. فقہا نے فرمایا فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور دیگر فقہ کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے، الحمدللہ احناف کی جو کتب ہیں اس میں کثیرہ کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پہلے ہی سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے جی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بس کے کھڑے ہونے کے بعد یوں دائیں بائیں دیکھتے ایسے گھومتے ہیں ہمیں کہ جناب یہ کیوں بیٹھا رہ گیا اور یہ کیوں بیٹھا رہ گیا، پھر اس کو اٹھانے کو پر تو اگر مسئلے پر عمل نہیں کر رہا تو ہم تو کر رہے ہیں الحمدللہ، تو پھر سنیوں کی مسجد میں آ کر فساد بھی کرتے ہیں اس قسم کے معاملات. خیر ہم نے تو بیٹھا دیا آپ کی دعا سے الحمدللہ کچھ تھوڑا سا وہ رہا، حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے استحاب ہے، لیکن چونکہ انکار ان کا زیادہ تھا اس لیے ہمارا اصرار بھی زیادہ تھا. خیر بہت چلتا رہا، اب اللہ کا شکر ہے صرف دیکھتا ہوں، ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ پیروں کے پیچھے چھپتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو چھپا رہنے کم وقتوں کو، منہ کو تو نہیں آ رہے نا، پھر کوئی کدھر دیکھتا ہے تکبیر ہو رہی ہے کوئی اوپر دیکھ رہا، میں نے ایک مرتبہ کہا پنکھے گرنی ہے تو آ جائیے تکبیر ہو گئی ہے، تو پھر فوراً پھر میں نے کہا کیا لے کے بھاگنے کیا پنکھا کوئی چلانا ہے کیا، تکبیر ہو رہی ہے بیٹھ کے سنو یہ کیا. اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ماحول بن گیا ہے تو اب یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جی، لیکن حنفیوں والے کوئی معاملات نہیں ہیں، حضور کی نورانیت کے منکر ہیں، حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، حضور کے جو ہے اختیارات کے منکر ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمالات کے منکر ہیں، تو پھر حضور کے ذکر سے کیا خوش ہوتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہے تیور چڑھ جاتے ہیں، کہتے یہ جب دیکھو جب کوئی محفل نعت جب دیکھو محفل نعت الحمدللہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے سنی الحمدللہ اپنی اس روش کو اپنائے ہوئے، یہ اکابرین کی روش ہے، صحابہ تابعین کا یہی انداز تھا، صحابہ نے تو حضور کی زیارت کی کہ نہیں کی، الحمدللہ اسی لیے تو صحابیت کے مرتبے پر آئے، لیکن تابعین بےچارے رہ گئے تھے جی، ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے، تابعین جب رہ گئے تو صحابہ میں سے جو کوئی ان کو مل جاتا تابعین ان کو گھیر لیتے کہ حضور آپ نے سرکار کی زیارت کی ہے آپ ذرا تشریف فرما ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سراپا کے بارے میں ذرا بیان فرمائے. اوہو پھر صحابی رسول ان کے اصرار پر ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے آنکھیں بند کرتے گویا ان تمام خیالات کو مجتمع کر رہے ہیں اس کیفیت کو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی تھی, اور پھر وہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے پھر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار ایسے تھے, حضور کے لبہائیں مبارکہ ایسے تھے, حضور کا دہن مبارک ایسا تھا, حضور کی چشمہ ایسی تھی جی, حضور کا سر اقدس ایسا تھا, حضور کی چال ایسی تھی, حضور کی ڈھال ایسی تھی, حضور کی قامت ایسی تھی, حضور کا اٹھنا ایسا, حضور کا چلنا ایسا, حضور کا بیٹھنا ایسا, اور الحمدللہ تصوری تصور میں وہ سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ دیدار ہی کر لیتے الحمدللہ. تو یہ کیا ہے, یہ فکر پاکیزہ فکر ہے نہیں, لیکن کیا ہے کہ جو فتنہ وہابیت ہے جس نے سر اٹھایا جی, محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جس کا آغاز کیا ہے, نجد سے فتنے اٹھے. سعودی عرب میں جب جانا ہوا آج کے لیے, ایک گاڑی والے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ہمارے حج کے ساتھی ریاض بھائی ہیں موجود ہیں, تو جناب میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ آپ کہاں کے ہیں, من ایران, آپ کہاں کے, تو انہوں نے کہا کہ من شام, ٹھیک کہ میں شام سے ہوں. تو پھر میں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارک فی شامنا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ شام میں برکت عطا فرما. حضور نے دعا کی, میں نے اس سے کہا تو بہت خوش ہوا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ٹھیک, وہ بڑے محبت والے انداز میں. اور پھر خود اس نے حدیث کا وہ بقیہ حصہ پورا کر دیا کہ حضور نے نجد کے بارے میں دعا نہیں کی. پھر خود کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نجد جو ہے وہ عراق کا کوئی حصہ ہے, کہ اس کے بارے میں حضور نے دعا نہیں کی تھی, ٹھیک, یہاں والے یہ کہتے ہیں. پھر خود ہی اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں صحابہ موجود تھے, اور صحابہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وفی نجد, ہمارے نجد میں, اس کا مطلب وہی کے رہنے والے تھے نا, عراق کا کون آیا تھا وہاں پر جو کہتے وفی نجدینا کہتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جو لوگ جانتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو وہاں سے شیطان کا سین طلوع ہوا, بر صغیر میں اس فتنے کا آغاز جو ہے وہ اسماعیل دہلوی نے کیا, پھر اس کے چیلے جماعتیں بہت ہوئے, اشرف علی خان بھی ہوا, قاسم نانت بھی ہوا, خلیل احمد امبیٹ بھی ہوا, جی یہ سب پوری ایک چین چلی آ رہی ہے جی. اب وہ مختلف ناموں سے آئے, کبھی وہ آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہیں گے, کبھی وہ سنی ایکشن کمیٹی کے نام سے آئیں گے, کبھی وہ سواد آدم اہل سنت کے نام سے, کبھی کس نام سے, یہ ابھی تک اس کسی ایک نہج پر رہے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا فارسی میں یوں کہا جاتا ہے کہ دروغرا حافظہ نہ پایا, جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا, ابھی کوئی بات کہیں پھر اس کے بعد پھر اس کی ترجیح کہہ دے دوسری بات کہہ دے گا. تو ان کو خود بھی یقین نہیں ہے, تو اب لوگوں کو کہا تو وہ پیری مریدی کا وہ ہے اور ولایت کے منکر ہیں, لیکن اب پیری مریدی بھی ہو رہی ہے, اب آپ کو ان میں جناب عالی چشتی بھی ملنے لگیں گے جی. نقشبندی تو بہت پہلے ملنے لگے تھے, اب قادری کا ٹائٹل بھی آ گیا ہے ساتھ میں لاہے کا لگا ہوا ہے, اب انہوں نے جناب علی گھیرنا گھارنا شروع کر دیا. ہمارے گلشن اقبال میں ایک مدرسہ ہے جی, اس میں باقاعدہ یہ ذکر و اذکار, یہ نعتیں کہنا, اور باقاعدہ اس عبد الحکیم نام اس امبخت کا جی, اس نے جو ہے وہ کتابیں لکھی نعت کی. آپ اشعار پڑھیں, اگر آپ کتاب کے ٹائٹل کو نہ دیکھیں نام نہ پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بریلوی عالم جو ہے اس نے کوئی نعت لکھی ٹھیک کسی ایسے. اور عمل جو ہے وہ عجیب ہے, جیسے وہ پڑھتا ہے نا نعت خان کہ صحیح مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا, پیام آیا سلام آیا, تیرے دادا کا تو عقیدہ تھا حضور سن سکتے ہیں دور سے نہ کچھ, تو کہہ رہا پیام آیا سلام آیا, اصل نانا جی کا پوتا ہی تو ہے نا وہ, تو وہ کہتا ہے کہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تو اپنی قسمت کو وہ کہہ رہا کہ کیا میرا شاندار بخت ہے کہ جناب مجھے وہاں سے پیام آ گیا, تو سن رہا ہے تجھے پیام آیا ہے اور حضور تیری نہ سنے, یہ کسی عجیب بات ہے. تو عقیدہ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے, کہنا کچھ ہے اور اندر کے معاملات کچھ ہیں. تو مومن جو ہے وہ اندر باہر ایک ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہی اس کا عقیدہ ہے الحمدللہ ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان سے کہا گیا منافقوں سے کہ تم ایمان لے آؤ, کیسے کیسا ایمان لاؤ, جیسا صحابہ ایمان لائے, الناس سے بولا صحابہ ہے, کما آمن الناس, تو قالو تو کیا بولے, انؤمنو کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائے ویسا جیسا صحابہ ایمان لائے. صحابہ کیسا ایمان رکھتے تھے قسم خدا کی, عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام جب نہیں لائے تھے مصالحت کے لیے آئے حدیبیہ میں، اور آ کر کے جو حضور علی صلاۃ و تسلیم کے رفقا کا جو بیہیو دیکھا، حضور علی صلاۃ و تسلیم کے ساتھ جو برتاؤ دیکھا، اور جا کر جو کمنٹس دیے ہیں، کہا کہ میں بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، قیصر و کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن قسم خدا کی ان تمام کے صاحبوں کو میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے محمد کے غلاموں کو دیکھا. کہ یہ بات کرتے ہیں، یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یہ بات کرتے ہیں تو کوئی آواز نہیں نکالتا، اور یہ اپنے منہ سے کھنکارتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی غلام آگے بڑھ کے اس کھنکار کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا ہے. یہ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کا غسارہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جس کو وہ ساتھ کی یعنی تری مل جاتی ہے مل جاتی مل گئی، اور جس کو وہ تری نہیں ملی تو اپنے دوسرے ہاتھ دوسرے بھائی کے ہاتھ سے وہ تری لے کر اپنے جسم پر مل لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاملہ ایک، اور یہ عقیدت اور یہ وارثگی. فرمائے جب یہ کلام کرتے ہیں وہ حضور کے بارے میں، کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل سکوت ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کمنٹس جا کر دیے تو واقعی صحابہ کا یہ انداز تھا، صحابہ ایسی تعظیم کرتے تھے. اور تعظیم سے جس کو چڑ ہونے لگے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس کو جس میں تعظیم حدیث، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ اس ایسے مذہب پر کہ جس میں تعظیم نبی شرک ٹھہرے، ہم ایسے مذہب پہ بھی لعنت کہتے. کیوں کہ ہمیں دین کہاں سے ملا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تعظیم ہی کی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ ان کو تقویٰ اللہ نے عطا فرمایا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون. تو ان بزرگوں کا معاملہ یہ ہوا، حضور نے اتنی آہستہ بات کرتے کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے، یعنی دوبارہ کہو تو اونچا، حضور فرما تھوڑا اونچا کہو، کچھ بات تمہاری جو ہے وہ کانوں پہ تک نہیں پہنچی، ذرا بولو اونچا بولو. حضور یعنی اتنی آواز کو پس کرتے تھے، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے الحمدللہ. ہے تو تعظیم نبی کا یہ معاملہ، یہ اجر ہے. اور شعائر اللہ کی تعظیم یہ الگ ایک عنوان ہے باقاعدہ مستقل. اللہ فرماتا ہے من یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، اللہ کی حرمتوں کی جو تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اس کے بہتر ہے. اگلی آیت میں فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے. اب تعظیم نبی کو لیجئے جی، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیجئے، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیجئے. یعنی ہر وہ معاملات الحمدللہ جو ہمارے معاملات اہل سنت والجماعت سے ہے اور ہمارے معتقدات سے جس کا تعلق ہے، ہر وہ چیز وہاں جا کر کے شرک ہو جاتی ہے. تو ہم ایسے دین کو کیا کرنا ہے جی؟ جو ہمارے اسلاف کو اکابر کو سب کو معاذ اللہ مشرک. اور میں آپ کو بتاؤں، گالی ہے نا، گالی گالی کا کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو گالی دی نا، کسی نے گالی دی تو سباب المسلم میں فسق آیا ہے. یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر، یہاں تک بھی آیا ہے حدیث پاک میں. تو فرمایا کہ گالی اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ گالی جاتی ہے، سامنے والا تو اس کا محل نہیں ہے. مثال کے طور پر جس کو گالی دی وہ اس کا اہل نہیں، وہ محل نہیں بنا، تو گالی وہاں تو نہیں گئی. پھر وہ دائیں گئی، کچھ اس کو محل نہیں ملا، بائیں گئی کوئی نہیں ملا محل، اوپر گئی کوئی محل نہیں ملا، تو جس نے گالی دی ہے وہ آ کر اسی پر چسپا ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ تو عام گالی کی بات کر رہا ہوں. اور کسی کو کافر و مشرک کہنا اللہ اکبر کبیرہ کو معمولی بات ہے، سامنے والا نہیں ہے تو کہنے والا خود ہو جائے گا، اسی وقت ہو جائے گا کفر. کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کسی کی تکفیر کرنا
کسی کو کافر بتانا اللہ اکبر، اگر وہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ ہوا تو یہ کہنے والا ضرور ہو جائے گا، اتنا احتیاط والا معاملہ ہے. اور شرک اللہ رب العالمین نے فرما قرآن مجید میں ہے، حضرت لقمان نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں یہ بات بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو کسی کو مشرک گردانا اللہ اکبر، گویا کافر بتلانا ہوا نا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور اس کے ذمہ جو ہے ان کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے معاف فرما دے گا، مشرک کی مغفرت تو نہیں ہے. تو کسی مسلمان کو مشرک گردانا وہ تو نہیں ہے الحمدللہ. صحیح العقیدہ کہنے والا گیا، کہنے والا گیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو الحمدللہ درد میں سے کہا ہے، کوئی بد عقیدہ ہو چاہے یہاں پڑھائے کہ وہاں پڑھائے، اس کے پیچھے نماز جاری نہیں ہے. کبھی دبے لفظوں میں کسی نے کہا کہ یہاں پڑھ لو، نہیں کبھی نہیں. دھڑنے سے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ کسی بد عقیدہ کے پیچھے چاہے وہ یہاں پڑھائے کہ وہاں پڑھائے، کہیں بھی پڑھائے، اس کے پیچھے نماز ہماری جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس عقیدے کا وہ حامل ہے اس عقیدے کے ساتھ وہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، ہماری کیا ہوگی، ہے نہیں؟ اس عقیدے کے ساتھ اس کی نہیں ہو رہی، ہماری اس کے پیچھے کیا ہوگی، ایک بات. لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بد عقیدہ ہمارے پیچھے پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے، اور باہر مشرک بھی کہتا ہے سنی صحیح العقیدہ کو اور پھر پڑھتا ہے، تو بتا اس کی نماز کا کیا ہے اور اس کا اپنا کیا ہے. کسی کو امام بنانا کیا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام بنانا آنر دینا ہے، ریسپیکٹ تعظیم دینا ہے. امام ایسے تھوڑی ہر کسی کو نہیں امام بنایا جاتا ہے، امام جس کو بنایا اس کو آنر دے رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، تعظیم ہے اس کی. تو کیا ایک طرف وہ معاذ اللہ اس کو مشرک کہتا ہے، دوسری طرف اس کو تو اس کا اپنا کیا حال ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. بہرحال فتنے تو بہت سارے ہیں. اب یہ جناب علی وہابیت کی شاخ دیوبندیت بھی ہے، پھر مودودیت بھی اس کی معجون ہے. آپ دیکھیں گے مودودی، جیسے شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کہ جماعت اسلامی تو یہ نائلون کا موزہ ہے، ہر پیر میں فٹ آ جاتا ہے. ٹھیک، تو وہ حال، وہ یقیناً وہ وہابیت اور دیوبندیت کی ایک معجون ہے ملی جلی، وہ ان سے ہٹ کر کے ایک الگ معجون تیار کر دی ہے. تو وہ ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ بھی آ جائے، وہ جماعت المجرمین ہو یا اور اینڈ کمپنی، تو ان تمام فتنوں سے آپ ہوشیار رہیے. اللہ رب العالمین جب تک رکھے حضور کا غلام رکھے، حضور کی محبت میں ہم جئیں، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے حضور کی محبت میں چلے جائیں، اور جب اس طرح چلے گئے قسم خدا کی انہی کے ساتھ ہوں گے جو حضور کی محبت کرنے والے ہوں گے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ آدمی اسی کے ساتھ حشر اس کا ہونا ہے جس کو جس سے محبت ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے. الحمدللہ صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں، اکابرین سے محبت ہے کہ نہیں، اولیاء کاملین سے محبت ہے کہ نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت ہے. انشاءاللہ الرحمن ہمارا حشر ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انہی کے ساتھ ہوگا. رب کریم مجھے اور آپ ہم سب کو بس عقیدگی سے محفوظ فرمائے. دیکھیے ایک تو بیماری ہے، بیماری کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ٹھیک، اس کے جراثیم کتنا ہی اڑ کر لگنے والے کیوں نہ ہو، کتنا نقصان کریں گے وہ میکسیمم نقصان کیا ہوا، آدمی جان سے جائے گا نا. لیکن بد عقیدگی کی جو بیماری ہے وہ اس سے زیادہ نقصان کرے گا. وہ کیسی نقصان کرے گی کہ جان تو جان کیا ہے، جان سے بڑی دولت ایمان ہے، اور مومن کے پاس اگر اس کا ایمان نہ رہے تو جان بان میں کچھ بھی نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے ایمان کی، ہماری ذریت کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً وہابیت کی وبا سے. کسی بزرگ نے کہا الہی جہاں سے وہابی مٹا دے درختوں میں بندر بنا کے بٹھا دے، سمجھ رہے نہیں، الہی وہابی جہاں سے مٹا دے درختوں میں بندر بنا کے بٹھا دے، پھر خود ہی کہتے ہیں ذرا خیال رکھ، اللہ کرے کہ وہ درخت پھل والا نہ ہو، نہ کم وقت وہ کھا جائے گا وہاں پر. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عقیدگی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم.